الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ محرم کی نسبت سے بات ہوئی اور شہادت حسین کا جو سبق ہے اس کو دہرایا گیا. اب جو ہے اسلام کا جو مستقل موضوع ہے، اس کو زندگی بھر مختلف پہلوؤں سے دہرانا پڑتا ہے، مستقل دہرانے کی چیز ہے. پھر اس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، وہ ہے کہ اسلام کا جو مقصد ہے وہ ہے انسان کے بہترین اخلاق بنانا، بہترین کیریکٹر بنانا. یہی ہماری اس زندگی کی دولت ہے، یہی کمائی ہم کو یہاں کرنا ہے کہ اچھے سے اچھے اخلاق، اچھے سے اچھی سیرت اور کیریکٹر بنانا. جو خزانہ ہم کو جمع کرنا ہے اس زندگی میں، بس یہی خزانہ. اس کی اصل قیمت جو ملنے والی ہے ہمیشہ کی زندگی میں ملنے والی ہے. اب کماتے چلے جانا ہے، اچھے سے اچھے اخلاق، اچھی سے اچھی عادتیں اپنی زندگی میں اس کو آباد کر لینا ہے. جتنے زیادہ اچھے اخلاق کا خزانہ جمع ہو جائے گا اتنا ہی ہم کامیاب ہیں، دولت مند ہیں آخرت کے اعتبار سے. اور پھر یہی اخلاق ہم کو اس دنیا میں بھی بہت ہی چین اور سکون کی زندگی دے گا. چین اور سکون اور کامیابی ہماری ذات سے باہر نہیں ہے. محلے والے کیسے ہیں، آفس والے کیسے ہیں، خاندان والے کیسے ہیں، اس میں ہماری کامیابی ناکامی نہیں. ہماری اپنی جنت ہمارے اندر ہے، ہمارا اپنا سکون، ہماری اپنی کامیابی، ہماری اپنی خوشی خود ہمارے اندر ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے اخلاق کو بہترین بنا لینا. بہترین اخلاق ایک ایسا نشہ ہے، بڑا ٹھنڈا میٹھا نشہ ہے. اپنے اخلاق ہم بناتے ہیں تو اسی کی مستی میں کھو جاتے ہیں، اس کی ایک لذت ہے. جیسے گلاب کا پھول ہے تو اپنی جگہ ایک خوشبو اس میں سے نکلتی رہتی ہے. اگر ہم نے اچھے اخلاق بنا لیے تو پھر ہمیشہ اپنی ہی خوشبو میں مستی لینے کا موقع ملتا ہے. زندگی کا گہرا مزہ یہ ہے، سکون بھی ہے، مزہ بھی ہے، اور خود دنیاوی جو ترقی ہے، دنیا کے مال میں ترقی، دنیا کے ساز و سامان میں ترقی، دنیا میں ہمارا رتبہ بڑھے، حیثیت بڑھے، وہ ترقی بھی پھر اخلاق سے جڑی ہوئی. تو یہ بہت اہم موضوع ہے، مستقل اس پہ زندگی بھر محنت کی ضرورت ہے. اللہ کی کتاب قرآن مجید اس پر گواہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت اس پر گواہ ہے کہ مسلمان کا اصل کام ہے اخلاق حمیدہ اپنے اندر پیدا کرنا، بہترین اخلاق، قابل تعریف اخلاق، بہترین کیریکٹر بنانا، یہ مومن کا کام ہے. اسی سے آدمی کا دین مکمل ہوتا ہے. مکمل دین اخلاق ہی سے ہوتا ہے. اور انسان کی جو پرسنالٹی ہے اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں، اس کی شخصیت میں ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے، چمک پیدا ہو جاتی ہے، رونق زندگی میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس سے دنیا بھی چمکتی ہے، آخرت بھی چمکتی ہے اخلاق سے. آج مجموعی طور پر امت کا جو حال ہے، مسلمانوں کا جو حال ہے، کہ سب کے تقریباً اخلاق کو گھن لگ گیا ہے, دیمک لگ گئی ہے اخلاق کیریکٹر. اب جب کوئی اینٹ کھوکھلی ہو جائے گی, کسی عمارت کی اینٹیں کھوکھلی ہو جائے گی تو خود بخود دیوار کھوکھلی ہو جائے گی. تو ہمارے جو امت کے جو افراد ہیں, الگ الگ مسلمان ہیں, اس کے اخلاق کمزور پڑ گئے ہیں, اس میں خرابیاں آ گئی ہیں, اس میں دیمک لگ گئی ہے, تو اس سے پوری امت میں بھی انتشار ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امت ٹوٹ رہی ہے, بکھر رہی ہے, زوال ہو رہا ہے مسلمانوں کو. تو ایک آدمی کی ذاتی زندگی کی ترقی بھی, لذت بھی, خوشی بھی اخلاق بنانے میں ہے, اور ہماری پوری قوم کی طاقت اور غلبہ بھی سب کے اخلاق بنانے میں ہے. اخلاق کی حیثیت دین میں ایسی نہیں ہے کہ بھئی تم انسان ہو تو تم کو ایسا رہنا ہے, تم انسان ہو تو تم کو ایسا رہنا ہے. اس طرح ترغیب دینے والی بات نہیں ہے, صرف کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف فضیلت ہے اس کی, صرف ترغیب ہے اس کی, صرف ڈھیلی ڈھالی گفتگو ہے, بلکہ دین اسلام میں عبادتوں کی طرح اخلاق فرض ہے. جیسے اللہ کو ماننا فرض ہے, جیسے نماز پڑھنا فرض ہے, پورے چار پانچ ارکان فرض ہیں, ایسے ہی ہر اخلاق فرض ہے. اور فرمایا اس کے بغیر آدمی کا ایمان نامکمل ہے, اخلاق نہیں ہے, ایمان ہی نامکمل ہے اس کا. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور آپ کی زندگی میں انسان کے بہترین اخلاق کو بیان کیا گیا ہے, کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے, اس کا ثواب بیان کیا گیا ہے, اس کے اثرات بیان کیے گئے ہیں. اور اتنی گہری باتیں ہیں, ایسی حکمت کی باتیں ہیں, عقل کو روشن کرنے والی, دل کو کھول دینے والی, کیریکٹر کو کنٹرول میں لانے والی, ایسی ایسی باتیں ہم کو قرآن میں حدیث میں ملتی ہیں کہ آج دنیا والے اسلام سے ہٹ کر جو لوگ ہیں ان کی نظر میں جو مورل ہے, اخلاق ہے, یونان والوں کا, ارسطو کا فلسفہ, نفسیاتی آداب کیا ہے انسان کے, سائیکالوجی پہ محنت کر کے انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں, زندگی کے تجربات پہ غور کر کے جو باتیں بتائی ہیں, یونان سے لیتے ہیں لوگ, دنیا والے یونان سے, روم کا جو فلسفہ تھا, ارسطو کی جو باتیں ہیں, اس کے مقابلے میں قرآن اور حدیث کے اندر جو اخلاق کا تذکرہ ہے, جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا تذکرہ ہے, وہ بہت قیمتی خزانہ ہے, اس کے مقابلے میں بہت قیمتی ہے. اور دوسری قوموں نے جو پیش کیا ہے, وہ فلسفیوں نے, وہ ایک خیالی خاکہ ہے, فلسفے سے سوچ سوچ کے یہ خوبی ہے, یہ فضائل ہے, یہ عظمت ہے, وہ خیالی باتیں ہیں ان کی, ان کا لہجہ بھی خیالی ہے, ان کی سوچ بھی خیالی ہے, بہترین انسان کا انہوں نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ خیالی ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق بتائے ہیں وہ زندگی کی چلتی پھرتی حقیقت ہے, اس کو ایسے انداز میں حضور نے بتایا ہے کہ ایک زندہ انسان اس کو اپنی زندگی میں اطراف میں دیکھ سکتا ہے, سیکھ سکتا ہے, برت سکتا ہے. تو ایک انسان کی چلتی پھرتی سیرت بہترین وہ ہم کو نظر آتی ہے حضور کی سیرت میں, حضور کی تعلیمات میں. اور پوری یہ قوم, پوری امت کے اجتماعی طور پہ پریکٹیکل آداب, عملی طور پہ جس کو برتا جا سکے اور جس کو برت کر دکھایا گیا, اور پوری امت, پوری ایک قوم کی قوم نے اس کو برتا, ایسے اجتماعی اور پریکٹیکل اخلاق وہ ہمارے پاس ہے, اسلام کے خزانے کے اندر ہے. اور حضور نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اسی کو اپنی بعثت کا مقصد بتایا, بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں پیدا ہی کیا گیا, میں دنیا میں بھیجا گیا. کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ میں اخلاق کو کمپلیٹ کروں, کامل ترین اخلاق کیریکٹر انسانوں کو سکھاؤں, اس کے لیے میں آیا ہوں. موتا امام مالک کی روایت ہے. تو وہ عظیم پیغام, وہ میسج اور وہ دعوت جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی پر محنت فرمائی, آپ نے اور صحابہ نے قربانیاں دیں, اس کے بعد امت نے بعد میں بھی ایک زمانے تک قربانیاں دیں. وہ جو پیغام ہے آپ کا اسلام, اس کا مقصد ہی ہے آدمی کے اچھے اخلاق کو مضبوط بنانا. اخلاق کا کمال کیا ہے اور اخلاق کا جمال کیا ہے, اس کو انسانوں کے سامنے روشن کر دینا. کس نیکی, کس اچھی عادت, کس خلق کی کیا اہمیت ہے, اس کا کیا وزن ہے, اس کی کیا برکت ہے, اس کو اس طرح سے کھول کے انسانوں کے سامنے لانا کہ انسان اس کی طرف لپکنے لگے, شوق سے لوگ آگے بڑھ کے اس کو اختیار کریں. یہ ہے اسلام کی محنت کا پھل اور اس کا مقصد. چنانچہ سب سے پہلے جو اسلام کے فرائض ہے, ارکان ہے, اس پہ نظر ڈالیے. ارکان اسلام, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, بنیادی جو ارکان ہیں وہ کیا ہے, اس پہ جو عمل کیا جا رہا ہے وہ اصل میں مشق ہے انسان کی. وہ مشق ہے کہ اچھی عادتوں اور صحیح اخلاق کے ساتھ دنیا میں کیسے آدمی جی سکے, اس کی مشق ہے یہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. حالات چاہے جیسے بدلتے رہیں, زندگی میں کبھی پریشانیاں آتی ہیں, کبھی خوشیاں آتی ہیں, کبھی سہولتوں کا وقت ہوتا ہے, کبھی تنگیوں کا وقت ہے, کبھی چڑھاؤ ہوتا ہے, کبھی اتار ہوتا ہے, لیکن ہر حال میں آدمی اچھی عادتوں کو چمٹا رہے, اس کی مشق یہ نماز, روزہ, زکوٰۃ ہے. کسی حال میں آدمی اخلاق کو چھوڑے نہیں, یعنی اخلاق کے ساتھ زندہ رہے, اس کی مشق یہ ارکان اسلام جو ایک دم جن کو پلرز کہا گیا. جیسے آدمی ورزش کرتا ہے, اس کی ورزش کی خاص مشقتیں ہیں, خاص شکلیں ہیں. وہ کیوں اختیار کر رہا ہے؟ تاکہ جسم بیماریوں سے پاک رہے, صحت بنی رہے. ایسے ہی یہ جو ارکان اسلام ہے, یہ اللہ کی بندگی کے ساتھ, اظہار بندگی کے ساتھ ساتھ, اظہار بندگی اصل ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے, اچھے کیریکٹر پر جینے مرنے کی مستقل یہ محنت ہے. روز ورزش چل رہی ہو یا روزانہ یہ جم کو آ رہا ہے مسلمان, تاکہ اپنی روحانی صحت برقرار رہے, اخلاق برقرار رہے, اس کے لیے ارکان اسلام ہے. جیسے نماز ہے, نماز کی حکمت کیا بتائی گئی, نماز کیوں اللہ نے دی ہے, نماز کا کیا فائدہ ہوتا ہے. فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اصل میں ریئل میں کیا ہے نماز, کہ یہ آدمی کو ہر برائی سے روکتی ہے, ہر بے حیائی سے روکتی ہے, اور انسان کے نیچر کو جو چیز بھی خراب لگتی ہے, اجنبی لگتی ہے, ایسی ہر چیز سے روک دیتی ہے نماز. منکر جو بولتے ہیں, انسان کا نیچر جس چیز کو بھی پسند نہیں کرتا وہ منکر, انسان کا نیچر جس چیز کی طرف لپکتا ہے وہ معروف. تو نماز کیا ہے, یہ اس کی حقیقت ہی ہے, نیکیاں اندر لانا, برائیاں اندر سے نکالنا. حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالی حضور کی زبان سے فرماتے ہیں, انما اتقبل الصلاۃ ممن تواضع بها لعصمتی. سننے کی چیز ہے, یاد رکھنے کی چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نماز بے شک اسی آدمی سے قبول کرتا ہوں, اسی کی نماز کو میں قبول کرتا ہوں جو اس نماز کے ذریعے سے میرے آگے عاجزی کا اظہار کرتا ہے. نماز کے ذریعے سے حقیقت میں تواضع اپنی پیش کرتا ہے میرے سامنے. اب یہ تواضع کیا ہے, کیریکٹر ہے, یہ ایک اخلاق جو نماز میں تواضع پیش کرتا ہے میری عظمت کے سامنے. ولم یستطل علی خلقی, میرے ساتھ تو تواضع اختیار کرتا ہے اور میری جتنی مخلوق ہے اس کے ساتھ دست درازی نہیں کرتا, ان کے حقوق میں دخل اندازی نہیں کرتا, کسی کا حق نہیں مارتا. ولم یبت مصرا علی معصیتی, اور میں اس کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری نافرمانی پر اصرار نہیں کرتا, کیے جا رہا ہے نافرمانی پہ نافرمانی. وقطع النهار فی ذکری, اور جو دن کاٹتا ہے میری یاد کے اندر. ورحم المسکین وابن السبیل وارملتی ورحم المصاب, اور میں اس کی نماز قبول کرتا ہوں جو غریب پر رحم کھاتا ہے اور مسافر پر رحم کھاتا ہے اور بیوہ پہ رحم کھاتا ہے اور مصیبت زدہ پہ رحم کھاتا ہے. تو نماز کا مقصد سامنے آ رہا ہے کہ اس کی نماز قبول ہونے والی ہے. جس کی نماز یہ کیریکٹر پیدا کر رہی ہے تو اس کی نماز قبول ہونے والی ہے. تواضع پیدا ہو رہی ہے, اطاعت پیدا ہو رہی ہے, ساری مخلوق کے حقوق کو ادا کرنے کا مزاج پیدا ہو رہا ہے, اور مسکینوں, غریبوں, یتیموں, بیواؤں پہ رحم کھانے والا دل پیدا ہو رہا ہے, مصیبت زدہ کو دیکھ کر بے چین ہونے والا دل پیدا ہو رہا ہے, تو اس کی نماز میں قبول کروں گا. حدیث قدسی. تو اب نماز سے کیا چاہا جا رہا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے. نماز اصل اخلاق بنانے کے لیے, اصل مقصود اخلاق ہے. ایسے ہی زکوٰۃ ہے جو اسلام میں فرض کر دی گئی ہے, لازم کر دی گئی ہے صاحب انصاف کے اوپر. اب یہ ایسا نہیں ہے جیسے دنیا کے لوگ, دنیا کی حکومتیں ٹیکس عائد کرتی ہیں اپنی پبلک پر, تو ایسے ہی مدینے کی حکومت نے بھی ٹیکس عائد کر دیا ہو حضور کے زمانے میں, ایسا نہیں ہے. بلکہ زکوٰۃ کا پہلا جو مقصد ہے وہی انسان کے اندر دوسرے انسانوں کی ہمدردی پیدا کرنا, غمخاری پیدا کرنا, دل سوزی, دل دکھے, لوگوں کی تکلیفوں پہ دل دکھے, یہ مقصد ہے زکوٰۃ. اور مختلف طبقات کا ایک دوسرے سے میل جول ہو, غریب کا امیر کا میل جول ہو, امیر ڈھونڈے کہاں غریب ہے, جائے اس کے بیچ میں بیٹھے, غریبوں امیروں کا تال میل ہو, مختلف طبقات کا تال میل ہو, باہمی تعارف ہو, باہمی الفت پیدا ہو, اس کے لیے زکوٰۃ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمانوں کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کرو. کیوں وصول کرو؟ گورنمنٹ کے کام چلانے کے واسطے. وہ ہے مقصد نہیں, کوئی ٹیکس کا کوئی ڈھانچہ قائم کیا جا رہا ہے وہ ہے مقصد نہیں. تطہرہم, یہ زکوٰۃ لے کر آپ ان کی پرسنالٹی میں پاکیزگی پیدا کیجیے, ورنہ گندی ہو جائے گی پرسنالٹی, خود غرضی آ جائے گی لوگوں کے اندر, میرا مال پورا میں کھا جاؤں گا, یہ فطرت آئے گی لوگوں کے اندر. لوگوں کے نیچر میں, لوگوں کی طبیعت میں گندگی جو آتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے زکوٰۃ لیجیے. وہ تزکیہم, اور ان کی صفائی کے لیے, تزکیے کے لیے لیجیے. اس کے ذریعے سے صفات پیدا ہوں گی. تو انسان کا جو نفس ہے اس میں جو دنیاوی غلاظتیں آتی رہتی ہیں خواہشات پورے کرتے کرتے, وہ غلاظتیں نکالنے کے لیے اور پوری سوسائٹی کے اندر شرافت پیدا کرنے کے لیے, خود غرضی کمینہ پن نہیں بلکہ شرافت پیدا ہو, پاکیزگی کے معیار کی طرف سوسائٹی آئے, وہ مقصد ہے زکوٰۃ کا. اس لیے صدقہ اور زکوٰۃ کو حضور نے ایسا پھیلا کے سمجھایا کہ پھر وہ مال دینے کی حد تک چیز نہیں رہی. ہوں صدقے کا جو مطلب, صدقے کا مطلب حضور نے فرمایا وسیع کر دیا, تبسم کفی وجہ اخیک لک صدقۃ, کہ کسی انسان سے, کسی مسلمان سے تم مسکرا کے بات کر رہے ہو تو یہ تمہارے لیے صدقہ ہے فرمایا. اب یہاں کیا ہوا صدقہ کس معنی میں؟ یہ تو محبت کے معنی میں آ گیا, ہمدردی کے معنی میں آیا, اپنائیت کے معنی. یا پیسہ ہے ہی نہیں, اس کو صدقہ فرما دیا. کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کے بات کر رہے ہو خلوص سے, یہ صدقہ. وہ امرک بالمعروف و نہیک عن المنکر لک صدقہ, کسی کو اچھی بات بتا رہے ہو, ترغیب دلا رہے ہو, کسی بری حرکت سے تم روک رہے ہو اپنائیت سے, فرمایا صدقہ ہے تمہارے لیے صدقہ. وہ ارشاد کر رجل فی ارض الضلال لک صدقہ, کوئی آدمی کہیں بھٹک گیا ہے نئی جگہ پر, اس کو تم راستہ بتا رہے ہو, یہ تمہارا بتانا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے. صدقہ کرو, صدقہ کرو کا مطلب ہر وقت پیسہ ہی نہیں ہے, ہمدردی کی جتنی بھی شکلیں ہیں اس کو سب کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھٹکے ہوئے آدمی کو راستے منزل تک پہنچا دینا, راستہ صاف بتا دینا, یہ تمہارا صدقہ ہے. وہ اماطت الاذى والشوق والعزم عن الطريق لك صدقہ, بلکہ راستے سے اگر آپ کوئی رکاوٹ دور کر رہے ہیں, کوئی گاڑی کھڑی ہوئی ہے اس کو آپ ہٹا رہے ہیں, سائڈ میں کر رہے ہیں, पब्लिक कहीं जो है भीड़ जो है अटकी हुई, आप उतर के जरा लोगों को साइड में लगा रहे हैं, जो भाई रास्ता निकालो, आप आगे बढ़ो, आप रास्ता बना रहे हैं, आप रास्ता साफ कर रहे हैं, या कहीं जो है गड़ा हो गया है तो आप जो है उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं, या कम से कम वहां कोई ऐसी अलामत रख रहे हैं कि आदमी आके उसमें गिर ना जाए, कोई पत्थर उत्थर रख रहे हैं, कोई अलामत आप रख रहे हैं या रुकावट दूर कर रहे हैं। तो हुजूर ने तो फरमाया कि कोई भी तकलीफ दे चीज आप रास्ते से हटाते हो, एक कांटा भी हटाते हो या कोई हड्डी पड़ी हुई है उसको भी हटाते हो, ये भी तुम्हारे वास्ते सदका है। ये रास्तों का साफ रहना, रास्तों का कुशादा रहना, रास्तों में रुकावटें नहीं रहना, ये बहुत अहम है इस्लाम में। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जो गवर्नरों को भेजा है तो दो ही लफ्ज उनको बोल के भेजा है कि लोगों से नमाज की पाबंदी करवाओ और रास्ते क्लियर रखो, रास्तों की सफाई का और उनके क्लियर होने का इंतजाम करो। ये बागदब का पैगाम भेजा है। और आजकल के जमाने में ट्रैफिक का मसला बहुत अहम है। तो मुसलमानों की ऐसी तस्वीर दुनिया वालों के सामने नहीं आना चाहिए कि ये लोग रास्तों के बारे में बेहिस रहते हैं, जहां चाहे गाड़ी खड़ा कर देते हैं, जहां कहीं खड़े हो जाते हैं, जहां कहीं पानी बहा देते हैं, ट्रैफिक के उसूलों को तोड़ते हैं। ये हमारी तशबी नहीं होना, ये हमारी शक्ल नहीं होना चाहिए। ये भी हलाल हराम की लाइन है। ये भी सुअर का गोश्त खाना ही हराम है क्या? रास्ते में रुकावट डालना भी हराम है, जायज नहीं वो भी। हम क्यों सिलसिले में जो है, और हम तन्हाई में हलाल हराम खा रहे नहीं खा रहे ये तो दुनिया नहीं देखती, मगर हम रास्तों में लोगों को कितनी तकलीफ दे रहे वो दुनिया देखती है। और उसी से जो है तस्वीर इस्लाम की दुनिया वालों के सामने जाती है कि ये लोग अच्छे लोग होते हैं या बुरे लोग होते हैं, ये लोग हसास लोग होते हैं या पत्थर दिल होते हैं। ये पैगाम सड़कों से जाता है। तो देखिए हुजूर तस्करा कर रहे बाद आपका हदीसों में है कि मैंने अपनी आंखों से देखा उस शख्स को जन्नत में जो रास्ते में एक टहनी दरख्त की आ रही थी, काट के उसने साफ कर दिया। तो मैं देख रहा हूं कि वो टहनी की वजह से जन्नत में चला गया जो उसने काट के रास्ता साफ किया। बहुत सारी रास्ते से मुतालिक हदीसें बहुत है। वह इफराकू का मिन दलवेगा फी दलवी अखी का लका सदका। तो मैं पानी निकाल रहे हो डोल से, तुम अपने भाई के डोल में तुमने पानी डाल दिया निकाल के, ये भी सदका है। इतनी छोटी सी मेहनत के थोड़ी हमदर्दी कर दी, पानी जो है अपने निकाल के अपने डोल में अपने बर्तन में डालने के बजाय दूसरे को पानी भर दिया, ये भी सदका। वह बसर उकर रजुल रदी लका रदी अल बसर लका सदका। और कोई अंधा आदमी है उसको नजर नहीं आ रहा है, तुम उसको अपनी निगाहों से फायदा पहुंचा रहे हो, तो ये भी सदका है। तो ये ज़कात और सदके का मकसूद क्या है? टैक्स लेना नहीं है, अखलाक पैदा करना है, हमदर्दी हमदर्दी वाला अखलाक, हेल्पिंग नेचर पैदा करना मकसूद है। अब इन तालीमात की अहमियत कब समझ में आती है? हुजूर जहां बैठ के ये बोल रहे हैं वो अरब के बद्दू लोगों का जमाना था, वो जो हमदर्दी नहीं जानते थे, जिनका कल्चर था लड़ाई इंतकाम, जब देखो लड़ते रहते थे वो लोग, बुनियाद ही उनकी लड़ाइयों पे थी, घर घर लड़ाई थी। लड़ाई शुरू होती तो रुकती नहीं थी सालों तक। वैसे लोगों को हुजूर ये सब अखलाक सिखा रहे हैं, बार बार सिखा रहे हैं। इससे मालूम होता है कि इस्लाम का मकसद क्या था, इंसानों को कैसा बनाना मकसूद था, और अरबों को हुजूर किस तरफ मोड़ रहे थे, कैसे कैरेक्टर की तरफ मोड़ रहे थे। ऐसे ही रोजा है अरकान इस्लाम में। अब रोजे का मतलब ये नहीं कि बस सुबह से लेकर मगरिब तक खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, कुछ बस एक टाइम चंद घंटों का रोजा, ये मकसूद नहीं है। कुतिब अलैकुम अस्सियाम कमा कुतिब अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तुम पे रोजा इसलिए फर्ज किया जा रहा है जैसा कि पिछलों पे भी किया गया था, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आए। तकवा क्या है? वही अच्छे कैरेक्टर का नाम है, अखलाक को संवारने का नाम है, बुराइयों से बचने का नाम है, नेकियों को इख्तियार करने का नाम। तो तकवे के लिए है रोजा। हुज़ूर ने क्या फरमाया? मल्लम यदा कौलज़ूर वल अमल बिह फलैस लिल्लाह हाजतुन फी अन यदा तआमहू व शराबहू। बुखारी शरीफ की रिवायत के ایک آدمی روزہ تو ہے بہت ایک دم گرما کا روزہ رکھ رہا ہے، منہ سوکھ گیا ہے، حلق سوکھ گئی ہے، سب ٹھیک ہے یہ، مگر تم نے جھوٹ نہیں چھوڑا روزے میں اور جھوٹ کا عمل نہیں چھوڑا، ڈبل پالیسی تمہاری ختم نہیں ہوئی، جھوٹی پالیسی. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کے کھانے اور پانی چھوڑنے سے کوئی مطلب نہیں. کہ تم کو بھوکا رکھ کے کیا ایک دن کی اللہ تعالیٰ کا خرچہ بچ جائے گا کیا؟ تم کو اس لیے بھوکا رکھ رہے ہیں کہ وہاں تم کو کھانا پانی دینے کے لیے کمی ہے، تم کو بھوکا رکھ کے ہم کو حاصل کیا ہے؟ بھوکا اس لیے رکھا جا رہا ہے، پیاسا اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ کیریکٹر بنانے کی سکت ہے، کیریکٹر بنانے کے لیے، یہ اخلاق سنوارنے کے لیے، جھوٹ کو چھوڑنے کے لیے، جھوٹے کیریکٹر کو چھوڑنے کے لیے روزہ رکھ رہے. تم اصل وہ کام ہی نہیں کر رہے ہو تو تمہارے بھوک کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں، سوائے بھوک پیاس کے تم کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، کوئی رزلٹ ملنے والا نہیں. ہاں فرض ٹل جائے گا. ایسے ہی حج ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہوں گے حج کو کیریکٹر کو کیا تعلق، اخلاق کو کیا تعلق، ایسا اسلام میں ہی نہیں کسی چیز میں. فرمایا الحج اشہر معلومات، حج جو ہے چند معروف اور مشہور مہینوں کا ایک عمل ہے. فمن فرض فیہن الحج، ان مہینوں میں جس پر حج فرض ہو جائے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو کیا کرنا ہے؟ گندی گفتگو نہیں کرنا. تم حج کے لیے چلے ہو تو اب جو ہے جنسی گفتگو، بے حیائی کی گفتگو نہیں کیا. ولا فسوق، اور کوئی بھی گناہ نہیں کرنا ہے. ولا جدال، انسانوں کو تکلیف بھی نہیں پہنچانا، لڑنا بھیڑنا نہیں ہے. لاکھوں کی پبلک رہے گی لیکن تم کو لڑنا نہیں ہے، دوسرے کا حق مار کے خود آگے بڑھ کے سینے لینا نہیں. اور فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، ان حج کے زمانے میں تم جتنی بھی نیکیاں کرو گے، اتنی پبلک میں رہتے ہوئے بھی، سفر میں رہتے ہوئے بھی، ٹینشن میں رہتے ہوئے بھی، تم جو بھی نیکیاں کرو گے یاد رکھو اللہ سب دیکھ رہے ہیں، سب کا صلہ ملے گا. مطلب یہ کہ حج میں نیکیوں کی کوشش کرو زیادہ سے زیادہ. اور آگے فرمایا وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى، حج کے لیے جا رہے ہو تو توشہ لے جاؤ، اور سب سے بہترین توشہ کون سا ہے؟ تقوی کا توشہ ہے. حج بولتے ہی لوگ جو ہے فوراً توشے کی فکر کرتے ہیں، کیا لے جانا، چاول کتنے لے جانا، کون سے چٹنیاں لے جانا، کیا لے جانا، ٹریننگ والے وہی سمجھاتے رہتے ہیں، اصل حج کا نمبر تو بعد میں آتا. تو اللہ فرمائے اصل حج کا توشہ یہ نہیں ہے، اصل حج کا توشہ ہے تقوی لے کے جاؤ تاکہ راستے میں غلطی نہ ہو، لوگوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، آؤٹ آف کنٹرول مت ہو جاؤ، یہ تقوی. تو حج بھی کیا ہے؟ مشق ہے، دنیا کی محبت نکالنے کی مشق ہے. مقبول حاجی وہ ہے کہ حج کر کے آنے کے بعد اس کے دل کا رشتہ اب اللہ سے جڑ جائے، دنیا سے کٹ جائے، یہ حج کی قبولیت کی علامت ہے. اور اتنا لمبا سفر کر کے گئے، اتنا خرچہ کر کے گئے، اتنے دن بیوی بچوں سے دنیا داری سے کٹے رہے، اللہ کے گھر گئے، قدم قدم پہ روئے دھوئے، طواف کیا، اپنے آپ کو نثار کیا، اور آنے کے بعد وہی دنیا سے محبت ہے، وہی ننینوں کا چکر ہے، اور تھوڑا آ جائے گا تو 100 کی نوٹ بن جائے گی، وہی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو گویا حج نے اثر نہیں کیا، حج قبول نہیں ہونے کی علامت. تو یہ چار جو ہمارے ارکان ہیں اس کا ایک مختصر خاکہ، کہ یہ جو چار پلرز ہیں ان کا کتنا ڈائریکٹ تعلق کیریکٹر سے ہے، اخلاق سے ہے. تو دین کا اخلاق سے گہرا تعلق ہے، مضبوط رشتہ. بظاہر دیکھیے تو اعمال کا رنگ الگ الگ ہے، روح الگ ہے، مزاج الگ ہے، ظاہر میں حج کا رنگ الگ ہے، زکات کا رنگ الگ ہے، عمل دیکھنے میں الگ الگ ہیں، ان کی کیفیات بھی الگ الگ ہیں، لیکن اندر مشترکہ مقصد جو ہے وہ سب کا ایک ہے، جس کو حضور نے دنیا میں اپنے آنے کا مقصد قرار دیا کہ وہ کردار بناؤ، اخلاق بناؤ. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، حج اسی کے لیے، روزہ اسی کے لیے، سب کچھ اسی کے لیے. تو ارکان اربع بھی ہیں، اور جتنی بھی نیکیاں ہیں، اطاعتیں، احکام الہیہ ہیں، اور سنت نبویہ ہے، یہ سب اصل، یہ اصلی کمال کی سیڑھیاں ہیں، وہ ہے اخلاق. پاکیزگی کا وسیلہ ہے، ایک پاک انسان تیار کرنا ہے اس سے، نفس کی کدورتیں دور کر کے. یہ اخلاق پاکیزہ، اس سے زندگی محفوظ بھی ہوتی ہے، انسان کی شان بلند ہوتی ہے. اور اگر عبادتیں ہو رہی ہیں، نماز بھی ہو رہی ہے، عمرے بھی ہو رہے ہیں، رمضان میں روزے بھی ہو رہے ہیں، زکاتیں بھی ہو رہی ہیں، قربانیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اندر سے کیریکٹر نہیں بدل رہا، دل کی سختی نہیں جا رہی ہے، زبان کی جھوٹ نہیں جا رہی ہے، خود غرضی نہیں جا رہی ہے، توازن نہیں پیدا ہو رہی ہے، تکبر نہیں جا رہا ہے اندر سے، بہترین صفات کی پرورش نہیں ہو رہی، خدا سے صحیح تعلق قائم نہیں ہو رہا ہے عبادتوں کے باوجود، بندوں سے صحیح تعلق قائم نہیں ہو رہا ہے عبادتوں کے باوجود، پوری عبادتیں ہو رہی ہیں، تو ایسے انسان کے لیے سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہے. یہ ظاہری شکلیں انسان کے لیے مددگار رہی ہیں جب اس کا مقصد حاصل نہ ہو. ویل للمصلین، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم ہے ان مصلیوں کے لیے. اور آگے کیا فرمایا، نماز میں سستی کرتے ہیں اور یتیموں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں روکتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، خود غرضی کرتے ہیں. قرآن مجید میں سورۃ طہٰ میں اللہ نے فرمایا، انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم، جو اپنے رب کے پاس ایسے آئے گا قیامت میں کہ مجرم بن کے آئے گا، جھوٹ ہے، کینا ہے، بغض ہے، لوگوں کو ستانا ہے، مار کے کھا جانا ہے، مجرم ہے. سمجھے کتنے لوگ ہیں لباس سے فرشتے ہیں، کیریکٹر سے مجرم ہیں، آج دین بدنام ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. تو اللہ فرما رہے ہیں، خلاصہ کر رہے ہیں یہاں پر، قرآن کے پیغام کا خلاصہ ہو رہا ہے، انہ من یأتی ربہ مجرما، جو اللہ کے پاس مجرم بن کے آ رہا ہے، کرمنل ہے اپنے کیریکٹر کے اعتبار سے، مجرم ہے، اس کے لیے جہنم ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں ایسی زندگی ہوگی، نہ تو موت آئے گی نہ زندگی رہے گی. فرمایا نہ زندے میں شمار نہ مردے میں شمار، ایسی بدترین زندگی وہاں گزارے گا. اور آگے کیا فرما رہے، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو مومن کی حیثیت سے آیا وہاں پر اللہ کے پاس، اس کی علامت کیا ہے، قد عملت صالحات، نیک اعمال اس کی زندگی میں، جرائم نہیں ہے اس کی زندگی میں، برا کیریکٹر نہیں ہے اس کی زندگی میں، نیکیاں ہیں اس کی زندگی میں، ایسا بن کے آئے گا، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بلند درجے انتظار کر رہے ہیں، وہاں بلند درجے ان کے لیے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمیشگی کے باغات جس میں نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ جس میں رہنا ہے. وذالک جزاء من تزکا، اور یہ سب جنتیں، یہ سب درجے بدلہ ہے اس شخص کا جو کیریکٹر بنا کے آئے، جو اپنا تزکیہ کر کے آئے، جس نے اپنا کیریکٹر بنایا اس کے لیے. سورۃ طہٰ آیت نمبر 74 سے 76. تو اخلاق کی کمی، کیریکٹر کی کمی، یہ دلیل ہے ایمان کے کمزور ہونے کی. احادیث میں جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اسی کا کیریکٹر لوز ہوتا ہے. اور ایمان ایک ایسی قوت ہے جو گرے پڑے اخلاق سے، گرے پڑے کیریکٹر سے روکتا ہے، ایمان وہ طاقت ہے، اور بلند اور پاکیزہ چیزوں کی رغبت دلاتا ہے. ابھی تو چار ارکان کا ذکر ہوا تھا ابھی ہمارے سامنے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا تعلق کیریکٹر سے کیسا ہے، اب ذرا ایمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ایمان ہے ہی ایسی چیز جو برائی سے روکتا ہے. جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں بلند صفات کی طرف دعوت ہے. اس لیے قرآن مجید میں جہاں بھی خیر کی دعوت ہے، میرے بندے بھلائی اختیار کر، میرے بندے برائی سے بچ، تو وہاں اللہ نے ایمان کا رشتہ بیان کیا، گویا ایمان کا تقاضا ہے بھلائی، اچھے اخلاق، اور ایمان کا تقاضا ہے برے اخلاق کو چھوڑنا. تو جہاں جہاں بھی بھلائی کی طرف بلانا ہے تو اللہ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، ارے میرے بندے تم تو ایمان والے ہو، ایمان والے ہو تم، اس لیے یہ بھلائی کرو، یہ کرو، تم ایمان والے ہو اس لیے یہ چھوڑو، یہ چھوڑو. بولنے کا مطلب ہے کہ ایمان والے ہونے کا تقاضا ہے اخلاق، بھلائی. اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو. تو یہاں سچوں میں زبان کا سچ بھی ہے، کیریکٹر کا سچ بھی ہے. جن کا کیریکٹر صحیح ہے ان کے ساتھ رہو، جن کی زبان صحیح ان کے ساتھ رہو، اور حضور نے اس کو صاف مختلف احادیث میں بیان فرمایا ہے کہ ایمان جب طاقتور ہوتا ہے تو اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اور کسی کے اخلاق کمزور ہو رہے ہیں، رذیل ہو رہے ہیں، گرے پڑے ہو رہے ہیں، تو اس کے ایمان کی کمزوری کی یہ دلیل ہے، حضور نے فرمایا ایمان ابھی اللہ پہ نہیں بنا اس کا. جیسے اخلاق میں ایک بنیادی چیز ہے حیا انسان میں، یعنی جو چیز انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس کو کرنے سے طبیعت آگے پیچھے ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں حیا. ہر برائی کے سلسلے میں جو آدمی میں جھجک ہے، ارے یہ کیسے کریں گے، وہ ہے حیا. تو حیا، ایک صحابی حضور نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں جڑواں بھائی ہے، جیسے ٹوئن بچے پیدا ہوتے ہیں ایک ساتھ، دونوں کی صورتیں بھی ویسی رہتی ہیں، سب ایک دوسرے سے اٹیچ رہتے ہیں. تو فرمایا حیا اور ایمان دونوں جڑواں بھائی ہیں، جس نے ایک کو چھوڑا تو دوسرا بھی اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا. حیا کو کسی نے چھوڑا تو ایمان بھی ساتھ چلا گیا. ایمان رہے اور حیا چلی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایمان حیا چلی گئی ایمان باقی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اتنا قریب رشتہ ہے کیریکٹر کا ایمان سے. ایک بھائی، بڑے بھائی جو ہے اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھا رہے تھے، کیا میاں تو بہت شرمیلا ہے، جب دیکھو تو شرماتے رہتا، یہ شرم چھوڑ دے. تو صحابی، ایک بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو سمجھا رہے تھے، حضور کا ادھر سے گزر ہوا، حضور کے کان میں پڑی آواز، بولے شرم چھوڑ دے تو، یہ شرمانا اچھا نہیں. تو حضور نے فوراً فرمایا دا، ارے بھائی اس کو چھوڑ دو، اس کو شرم کے بارے میں مت رکھو، اس کو چھوڑ دو، شرمیلا ہی رہنے دو. فإن الحیاء من الایمان، اس لیے کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے، ایمان جہاں ہوتی ہے وہاں حیا ہوتی ہے. ایسے ہی ایمان کا تعلق، ایمان ہے کیریکٹر ہے. کتنی حدیثیں آپ کو ملیں گی، ایک آدمی ہے جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے، تو حضور کیا سخت لے جائے، فرمائے واللہ لا یؤمن، تین بار بول رہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ پریشان، اے اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی بھی اس سے تنگ ہے، پریشان ہے، وہ مسلمان نہیں، مومن نہیں. دیکھیں ایمان کا سیدھا تعلق کس سے ہے؟ اخلاق سے. اگر یہ 15-20 کروڑ مسلمان اگر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق برتتے تو کیا آر ایس ایس والے ہمارے خلاف نفرت پھیلا سکتے تھے؟ کیا بی جے پی والے اتنے ووٹ لے سکتے تھے اگر ہمارے اندر ایمان والا اخلاق ہوتا؟ 20 کروڑ آدمی کے اخلاق اگر انسانوں کے سامنے آتے تو انسان کیسے ہمارے خلاف سوچ سکتے تھے؟ تو اخلاق بنانا ہے. اس طاقت کے سامنے کوئی دشمن طاقت کام نہیں چلا سکے گی اپنا. اخلاق بنائے امت، اور کام بھی کرنا ہے، یہ نہیں کہ خالی اخلاق ہی بناؤ، وہ مقصد نہیں ہے، مگر اخلاق کی بڑی اہمیت ہے. ایسے ہی دیکھیے حضور، کوئی بھی بیکار کا کام ہے اس سے روک رہے ہیں، ایمان کی بیس پہ روک رہے ہیں کوئی بھی بیکار کا کام. فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرہ او لیصمت، بخاری شریف کی روایت ہے. حضور نے فرمایا کہ جس کا بھی اللہ پر ایمان ہے، جس کا بھی آخرت پر ایمان ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ منہ سے بولے تو بس بھلی بات ہی بولے یا چپ رہے. بیکار کی باتیں کرنا، غیر ضروری ہنسی مذاق، لوگوں کا ٹھٹا اڑانا غیر متعلق ٹاپکس میں، بیکار ایکٹیویٹیز ہی نہیں کرنا اگر تم ایمان والے ہو. کتنا کیریکٹر چینج ہے، کتنا تعلق ہے ایمان کا. لیکن ہمارے طبقے میں، ہمارے بیچ میں کتنے لوگ ایسے ملیں گے کہ خود کو کہہ رہے ہیں میں تو مسلمان ہوں، پھر ایک طرف فرائض میں سستی کر رہے ہیں دینی فرائض کے اندر، لیکن بول رہے ہیں میرے کو بڑی فکر، اللہ سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، دینی فرائض ادا کرنے کا مجھے شوق ہے. ایک طرف دین سے تعلق بھی جتا رہے ہیں، اور ساتھ ہی اسی وقت دیکھیے تو ان کی زندگی میں ایسی ایسی حرکتیں ہیں جو اخلاق کے خلاف ہیں. ان کی زبان رف قسم کی ہے، ان کا بیہیویئر لوگوں سے رف ہے، وہ وعدے کا خیال نہیں کرتے، وقت پہ لوگوں کو جو چیز پہنچانا ہی نہیں پہنچاتے، کتنی غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. نہیں، یہ سب چیزیں ایمان کے خلاف ہے، ایمان کامل کے خلاف ہے. ایمان جہاں ہوتا ہے یہاں چیزیں نہیں ہوتی. حضور نے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی دھمکی دی، ان لوگوں سے چمک کے رہو جو منہ سے بولتے ہیں ہم مسلمان مگر ان کے کیریکٹر ایسے ہیں، ان سے چوکنا رہو، حضور نے فرمایا. تو عبادات کی شکلیں تو ادا ہو رہی ہے، رکوع ادا ہو رہا ہے، سجدہ ادا ہو رہا ہے، عید کی نماز پڑھ رہے ہیں اور روزے کے دنوں میں روزے رکھ رہے ہیں، شکلیں ادا ہو رہی ہیں مگر اس کا مطلب ہی اندر سمجھ میں نہیں آ رہا، کیوں یہ سب کروایا جا رہا ہے، کیوں کروایا جا رہا ہے، مقصد کیا ہے اس کا، روح کوئی نہیں سمجھا تو پھر کیا حاصل رہے گا اس کا. بعض وقت چھوٹے بچے بھی جو ہے بڑوں کا دیکھا دیکھی رکوع نماز رکوع سجدہ کرتے رہتے ہیں، ٹھوکتے رہتے ہیں سجدے پہ سجدہ، اس کی کوئی حیثیت ہے کیا؟ بچے بھی جو ہے بڑے بڑے لوگوں کی باتیں نقل کر دیتے ہیں، بعض وقت فون پہ سن کے کر کے بڑے بڑے جملے بول دیتے ہیں، تو بچوں کی زبان سے کوئی جملے ادا ہونے سے وہ حقیقت بن جاتی ہے کیا؟ اس کی کوئی حیثیت رہتی ہے کیا؟ ایسے ہی کبھی فلم ایکٹرز جو رہتے ہیں نا، ان کی بھی جو ہے ایکٹنگ میں بعض وقت نماز آ گئی تو بہت اچھی نماز پڑھتے رہتا ہیرو، نماز چل رہی ہے، شوٹنگ چل رہی ہے، خوشو سے نماز پڑھ رہا، رو رو کے دعا کر رہا، تو اس نماز کا بھی کوئی حاصل ہے کیا؟ ہم پڑھتے تھے تو این ٹی آر صاحب بھی کئی مرتبہ آ کے نمازیں پڑھتے تھے پبلک میں آ کے خوشو خوشو سے، لوگ رکو میں جا رہے سجدے میں ادھر دیکھتے اب کیا کرنا ہے. تو ایسی نمازیں جو ایکٹنگ کی نمازیں ہیں یا بچوں کی نمازیں ہیں بغیر سوچے سمجھے کی، ایسی نمازوں سے کیا یقین بنتا ہے کیا؟ ایسی نمازوں سے نماز کا مقصد حاصل ہوتا ہے کیا؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ صحیح نماز پڑھنے والا، صحیح روزہ رکھنے والا وہی ہے جس کا کیریکٹر اچھا ہو، تو ہی اس نے نماز سمجھی، تو ہی اس نے روزے کو سمجھا، تراویح کو سمجھا، اور پنج وقت نمازی انڈے چور، یہ دو کا رشتہ جمتا کیسا؟ پاک نمازی انڈے چور بولتے پرائے بعض لوگ، تو یہ نہیں ہو سکتا، پاک نمازی ہے تو انڈے چور نہیں ہو سکتا. تو جس کے بلند اخلاق ہے وہی صحیح معنی میں عبادت کر رہا ہے، وہی عبادت کر رہا ہے، اسی کو عبادت کا نفع ہو رہا ہے، باقی لوگ بے سمجھے سمجھے کر رہے ہیں. فرض تو ٹل جائے گا نہیں کرنے سے، تو ہزار درجہ نہیں کرنے تو باغی ہو جائے گا، کرنے والا ایک نہ ایک دن اس کی نماز اس کو اثر انداز ہو سکتی ہے، نہیں کرنے والے کا تو شمار ہی نہیں ہے، کہیں نہیں کرنے والے جو ہے اب اس کو چن لے کے جو ہے میرے جملے جا کے بول کے نمازوں کے خلاف بولنا شروع کریں گے، بعض لوگ ایسا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے حدیث شریف میں ہے، مشہور حدیث بہت مذاکرے میں آتی ہے، کہ ایک عورت کے بارے میں پوچھا صحابہ نے کہ اللہ کے نبی ایک عورت ہے جو بہت مشہور ہے عبادتوں میں، خوب نفلیں پڑھتی ہے، خوب قرآن پڑھتی ہے، صدقے بھی خوب کرتی ہے، مگر زبان جو ہے اس کی ٹھیک نہیں ہے، بد کلامی کرتی ہے، لوگوں سے بات کرتی ہے تو فیر ہو جاتی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا جہنمی ہے، نماز بھی ہے، روزے بھی ہے، ستے سب ہے، مگر زبان صحیح نہیں ہے، فرمایا جہنمی ہے. کتنا ڈائریکٹ کیریکٹر سے کتنا تعلق ہے نماز روزے کا. اور پھر فرمایا ایک عورت ہے اللہ کے نبی جو نماز روزے میں مشہور نہیں ہے، مطلب ضرورت کی حد تک نماز ہے اس کی، ضرورت کی حد تک صدقہ ہے، وہ پنیر صدقہ کر دیتی ہے بولتے ہیں، وہ گھر کی چیز رہتی تھی، گھروں میں پنیر رہتا تھا، تو صدقے کوئی بہت پیسے نہیں کرتی ہے، وہ جو عورتوں کو ایزی جو چیز رہتی تھی وہ صدقہ کر دیتی ہے، وہ صدقے میں مشہور نہیں ہے، عبادتوں میں بہت مشہور نہیں ہے، بس فرض کی حد تک ہے، لیکن وہ لوگوں سے اچھی بات کرتی ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ فرمایا جنتی ہے. تو حضور زندگی بھر مسلسل رہنمائی کرتے رہے، اخلاق اخلاق، اچھا کیریکٹر اچھا کیریکٹر، اور ایک طریقے سے بھی سمجھایا صحابہ سے محفل میں پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے، بینکرپٹ جس کو کہتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتا ہے آدمی، کاروبار میں ایسا لاس کے سب کچھ اور جو لگایا تھا وہ بھی آؤٹ ہو گیا، پورے قرضے باقی پھنس گیا، اس کو بولتے ہیں مفلس. تو صحابہ نے کہا کہ حضور ہم تو اس کو مفلس کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا. تو حضور نے فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے کہ کل قیامت میں اللہ کے پاس اس طرح سے آئے گا کہ نماز روزوں کے پہاڑ اس کے ساتھ ہوں گے، نیکیوں کے ڈھیر لے کے آئے گا، بہت عبادتیں کرنے والا، ڈھیر کے ڈھیر لے کے آئے گا، لیکن پھر حق والوں کا ایک گروپ آ جائے گا، گھیر لے گا اس کو، کوئی کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، فلاں موقع پہ اس نے برا کہا تھا، فلاں موقع پہ اس نے میرا دل توڑا تھا، فلاں موقع پہ اس نے جو ہے قرضہ لیا دیا نہیں، ستایا تھا اس نے. اب لوگ جا آ کے اپنی اپنی جو تکلیفیں بیان کریں گے، خون بہایا تھا، گالی دی تھی، بہتان، کسی نے کچھ کہا کیا نہیں، جھوٹا اس کے اوپر الزام دھر دیا، بہتان کیا تھا اس نے، خون بہایا تھا. تو اب جتنے ڈھیر تھے اس کی نیکیوں کے، وہ سب تھوڑا تھوڑا لے کے جو مظلوم ہیں ان کو، اہل حق کو دیے جاتے رہیں گے. پھر اس کے بعد اس کے پورے اعمال ختم ہو جائیں گے، وہاں لینے والے باقی رہیں گے، یہ ہم کو ستایا تھا، ہمارا دل توڑا تھا، ہمارا مال کھا گیا تھا. اب کیا کریں گے، ان کے گناہ لے کے اس پہ ڈالیں گے، یہاں تک کہ گناہوں کا ڈھیر ہو جائے گا، جہنم میں جائے گا. اب یہ پورے گناہ کون سے ٹائپ کیریکٹر کے ہیں پورے؟ تو لوگ کیریکٹر نہیں بنا کے خالی عبادتیں کر رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں مفلس ہیں یہ سب، اصل سرمایہ غائب ہو جائے گا ان کا. اور ایک تمثیل سے حضور نے بہت اچھے انداز میں بات یاد رکھنے کے لیے سمجھائی کہ آدمی میں اچھے اخلاق ہیں تو وہ گناہوں کو یا اچھے اخلاق ایسے پگھلا دیتے ہیں، غلطیوں کو، جیسے دھوپ کی شعائیں برف کو پگھلا دیتی ہیں. فرما ایسے آدمی کے گناہوں کو اس کے اچھے اخلاق پگھلا دیتے ہیں فرمایا. اور آدمی کے جو اچھے اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، اس کو اس کا برا کیریکٹر، اس کے برے اخلاق ایسے ہی بیکار کر دیتے ہیں جیسے سرکہ شہد میں ڈال دیا جائے تو شہد بیکار ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اہمیت بتائی ہے کہ دین کا مقصد ہے اچھے اخلاق والے بننا. اور فرمایا آیت المنافق ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں وہ نشانی ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، منافق ہے. اور کسی حدیث میں فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اگرچہ کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اور ٹھوک کے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن یہ چیزیں اس کے اندر ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے. فرمایا کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، کوئی ڈیوٹی دو تو صحیح انجام نہیں دیتا، امانت کے اندر خیانت کرتا ہے. فرمایا یہ مومن کی نشانیاں نہیں ہے، منافق کی نشانیاں، اگرچہ وہ منہ سے بول رہا ہے کہ میں مومن ہوں. تو یہ ایسا موضوع ہے، اپنے اخلاق کی فکر کرنا، یہی شریعت کا مقصود ہے، اور یہی دنیا اور آخرت میں ہماری کمائی. اخلاق بنتے چلے جائیں، بنتے چلے جائیں، یہ ہمارا خزانہ ہے. دنیا میں بھی سکون، مستی، اللہ کی مدد، اور آخرت میں تو بے انتہا اجر و ثواب ہے. اس لیے پوری امت کی ضرورت ہے اور ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اچھے اخلاق کی فکر اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.